है रमजान में आती नमाज़े तरावी, सुनो क्या सिखाती नमाज़े तरावी।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीजल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूरल्लाह। मदरसन के नाज़रीन, प्रोग्राम दरस तरावी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह पाक कुरान पाक का नूर हम सबको अता फ़रमाए और हमारे सीनों को रोशन और मुनव्वर फरमाए। दसवीं शब है, अशरा रहमत की आखिरी शब है। देखते ही देखते माह मुबारक के नौ अयाम गुज़र चुके और आज ये दसवीं शब है। अल्लाह हम सब को इस रात की भी और इस अशरे की बरकतों से हिस्सा अता फरमाए और हम पर अपनी ख़ास रहमतें अता फरमाए। दसवें पारे के अंदर इब्तिदा के अंदर ही ग़ज़वा बदर के हवाले से और बिलखसूस मुसलमानों की जो अल्लाह पाक ने मदद फरमाई और ख़ास इन पर एक सकीना अता फरमाया और बज़ाहिर तादाद में कम थे लेकिन इनको कुफार देखते तो उनको ऐसा लगता कि मजमा बहुत ज़्यादा है, उनकी नज़रों में ये ज़्यादा थे और अल्लाह पाक ने इनकी साबित कदमी पर इन्हें मदद भी अल्लाह की हासिल हुई और वो 313 अफराद थे कि जिन्होंने 1000 से ज़ायद बड़े लश्कर जर्रार को गोया के तहस नहस कर दिया और मुसलमानों को अल्लाह पाक ने वो अजीम फतह अता फरमाई और फिर गनीमतें जो कुछ हासिल हुई उन गनीमतों का भी तज़करा इस बारे में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है और उन गनीमतों के हवाले से अहकामात भी बयान फरमाए हैं। इसी पारे के अंदर ही मदीना मुनव्वरा के बड़े बड़े जो दो कबीले थे औस और खजरत, जिसके हवाले से बरसाए बरस से इनके अंदर आपस में लड़ाई रहती, किसी तरह भी सुलह की तरफ माइल नहीं, लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक तशरीफ़ लेकर गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों कबीलों को ऐसा कर दिया, यानी ये हुजूर के ग़ुलाम बने और इन कबीलों के अंदर ऐसी वो अल्लाह ने सुलह पैदा फरमा दी, इनके दिल नरम फरमा दिए कि वो जो अदावतें दिलों में थीं रब ताला ने उन अदावतों को दूर कर दिया और ख़त्म फरमा दिया। उसका भी तज़किरा मौजूद है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है वो अल्लाफ बैना कुलूबिहिम, के अल्लाह ने उनके दिलों में मोहब्बत डाल दी, उल्फत डाल दी। लव अनफक्ता मा फिल अर्दी जमीआ मा अल्लफ्ता बैना कुलूबिहिम, अगर आप सारा खर्च कर दें जो कुछ ज़मीन में, यानी सारा माल भी लुटा देते कि इनके दिलों में मोहब्बत पैदा हो जाए, नहीं होनी थी, लेकिन अल्लाह ने इनके दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी। वलाकिन्नल्लाह अल्लफ बैनहुम, लेकिन अल्लाह ने इनके दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी। इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह बेशक वो गालिब है और वो हिकमत वाला है। तो ये अजीम और रोशन मौजज़ा मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का है कि आप मदीने तशरीफ़ लाए और इन दोनों कबीलों वालों के अंदर आपने ये सुलह भी करवा दी और जो दुश्मनी और अदावतें थीं उनको आपने मोहब्बत में तब्दील भी फरमा दिया। इसी पारे के अंदर आगे एक और आयत मुबारक में अल्लाह पाक ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ए नबी, अल्लाह आपको काफ़ी है और वो जो मोमिनों में से आपकी इत्तिबा करें। यानी इससे पता चला कि जो ये कलिमात बसौकत कहते हैं या सिर्फ कहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह काफ़ी है, ये कहो बेशक अल्लाह ही हकीकी मददगार है, बेशक अल्लाह ही कादर मुतलक है, अल्लाह के इज़्ज़न और इजाज़त के बग़ैर कोई कुछ नहीं कर सकता। मगर यहाँ पर अल्लाह ख़ुद इरशाद फरमा रहा है, ए नबी, आपको अल्लाह काफ़ी है और मोमिनों में से जो आपके पैरोकार हैं वो आपको काफ़ी हैं। इस आयत मुबारका के बारे में बयान किया गया कि ग़ज़वा बदर में जो अनसार और मुहाजरीन, ये सब के बारे में ये आयत मुबारका नाजिल हुई और एक कौल ये बयान किया गया कि हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हो जब आप इस्लाम लाए हैं और उस वक्त ये आयत मुबारका नाजिल हुई कि आपको मोमिनों में से जिसने आपकी इत्तिबा की, जो आपका पैरोकार बना, वो आपको काफ़ी है, अल्लाह भी काफ़ी और वो भी काफ़ी। तो कहा कि ये शान उमर, यानी हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हो की शान के अंदर भी ये आयत मुबारका वो नाजिल हुई है। इसी पारे के अंदर सूरत तौबा भी है। जी हाँ, कुरान पाक की ये एक वाहिद ऐसी सूरत है कि जिसके इब्तिदा में बिस्मिल्लाह वो नहीं लिखी हुई, डायरेक्ट सूरत का आगाज़ हो जाता है और इसको सूरतुल बरात भी कहा जाता है। کہ اس صورت کے اندر ان کفار سے باقاعدہ برات کا بیزاری کا اعلان کر دیا گیا واضح طور پر۔ جب یہ نازل ہوئی تو جبریل امین علیہ السلام نے بسم اللہ ابتدا میں نہ پڑھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہ پڑھی، اسی لیے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو نزول کے اعتبار سے سب سے آخری سورت ہے، سب سے آخری سورت ہے، یعنی ایک قرآن پاک کی ترتیب نزول کے اعتبار سے اور ایک لوح محفوظ پر۔ تو جو قرآن ابھی ہمارے سامنے ہے یہ لوح محفوظ والی وہ ترتیب ہے، نزول کی ترتیب کچھ حسب حال مؤخر آگے پیچھے آیات نازل ہوتی رہیں، تو یہ سورہ مبارکہ بھی سب سے آخر میں نازل ہوئیں، اور ترتیب کے اعتبار سے یہ دسویں پارے میں سورۃ الانفال کے بعد سورۃ التوبہ ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک آیت مبارکہ جن میں مساجد کی تعمیرات اور اس کے آباد کرنے کے حوالے سے کہ یہ کن کا حق ہے، ایک واقعہ پیش آیا، اس کا جو شان نزول ہے میں وہ بھی عرض کر دوں کہ جو قیدی ہوئے تھے، اسیر ہوئے تھے غزوہ بدر میں، جب مدینے لائے گئے تو لوگوں نے انہیں آر دلایا کہ تم لوگ شرک کرتے ہو اور تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل آئے ہو، اور اس وقت حضرت عباس جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں وہ ایمان نہیں لائے ہوئے تھے اور وہ ان اسیروں میں سے تھے، قیدیوں میں سے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بھی کلام کیا کہ حضور علیہ السلام کے مد مقابل جو ہے وہ تم آئے، تو اس پر ان مشرکین کی طرف سے یہ کہا گیا تم لوگ ہماری برائیاں تو دیکھ رہے ہو اچھائیاں نہیں دیکھ رہے ہو، تو کہا کون سی اچھائی، کہا مسجد حرام کی خدمت ہم کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی خدمت ہم کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی ہم پلاتے ہیں، یہ سارے کام تو ہم بھی کرتے ہیں۔ تو اس پر اللہ پاک نے آیات مبارکہ کو نازل فرمایا کہ مشرکین کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں، اور پھر یہ بھی بیان فرما دیا کہ مشرک یا کفر والا کافر وہ جو بھی اگر کوئی بظاہر اچھا کام بھی کرے گا تو وہ اس کا رائے گاہ ہو جائے گا، اس کو اس کی کوئی جزا نہیں ملے گی جب تک ایمان کی دولت نہیں ہے، ایمان کی دولت نہیں ہے، اللہ دنیا میں انہیں کچھ عطا کر دے گا لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی جزا نہیں ہے۔ تو یہ بڑی ایک بیسک آیت مبارکہ ہے، آج بھی کئی لوگ طرح طرح کی گفتگو کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہم اسلام ایمان کی بات نہ کرو، ہم خدمت انسانیت کی بات کرتے ہیں، آپ یوں کرو ہم یوں کر رہے ہیں، یعنی معاذ اللہ وہ اسلام کو کچھ سمجھتے نہیں یا کچھ ایسا کچھ بول بھی جاتے ہیں کہ جو ان کے کلمات کبھی کبھی کفر تک ہوتے ہیں۔ تو لہذا خدمت انسانیت یہ ہمیں دین نے سکھائی ہے، اسلام نے سکھائی ہے، تو سب سے پہلے اسلام، اس کے بعد بقیہ جو نیکیاں ہوں گی وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوں گی، اور اگر ایمان اسلام ہی نہیں تو پھر کوئی بھی اچھائی ہوگی اس کا آخرت میں اللہ کوئی انعام نہیں دے گا، اس کی کوئی جزا نہیں ہوگی، دنیا میں اس کے بدلے میں اسے کچھ دے دیا جائے گا لیکن آخرت کے اعتبار سے اس کے اعمال وہ رائے گاہ ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ فرمایا مشرکوں کو کوئی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ یہ خود اپنے کفر پر گواہ ہیں، یعنی خود کافر ہیں، تو پھر ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا، اور کہا ان کے تمام اعمال برباد ہیں اور یہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ تو یہاں پر ان کو باقاعدہ یہ کہہ دیا گیا، اور کہ جب کفر پر تم خود موجود ہو، گواہ بھی ہو، اور پھر کہو کہ ہماری یہ اچھائیاں بھی شمار کی جائیں، تو یہ اچھائی کسی طرح کی اچھائی نہیں، کیونکہ سب سے بڑی اچھائی تم نے ترک کی ہوئی ہے اسلام قبول نہ کرنا۔ اسلام قبول کرنا یہ اچھائی ہے اور تم نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا، تو اس لیے تم نے یہ چیزیں حاصل ہی نہیں۔ بعد میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اور بھی کئی افراد وہ مسلمان ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مسلمان ہوئے۔ اللہ پاک نے یہاں پر یہ بات وعدہ فرما دی کہ مسجدوں کو آباد کرنا، اس میں مسجد تعمیر کرنا، بلند کرنا، مرمت کرنا، اہتمام کرنا، نمازیوں کے لیے سہولیات دینا، یہ سب آباد کاری میں آتا ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنا، مسجد کو عبادت جس کے لیے بنائی گئی وہی کام اس میں کرنا، یہ اس کی آباد کاری ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين، تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں، یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں۔ تو اس آیت میں فرما دیا کہ مسجدیں آباد کرنے کا حق کن کو ہے؟ ایمان والوں کو ہے، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ یہ ہے مدنی چین کے ناظرین اسلام کا حسن۔ بعض اوقات آدمی ایک کوئی عمل پکڑتا ہے اور دیگر کے وہ سمجھتا ہے کہ یہ کچھ ایسے خاص عمل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ مسجدیں بنائیں بھی، مسجدوں کے اندر نمازیں بھی پڑھیں، یہ سارے وہ کام ہیں کہ جو ہدایت کے کام ہیں، اور اللہ ہدایت یافتہ افراد میں ان کو شمار فرمائے گا۔ تو ناظرین کرام، مسجدوں کو بنانا، آباد کرنا، یہ ایمان والوں کا کام ہے، ایمان والوں کا یہ کام ہے۔ جس نے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، اور ایک روایت میں فرمایا چھوٹی یا بڑی مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ سبحان اللہ، یہاں تک فرمایا گیا کہ ایک چڑیا کے گھونسلے، ایک تشبیہ دی گئی کہ چھوٹی سی چھوٹی بھی کوئی مسجد بنائے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ جو صاحب ثروت ہیں وہ ضرور اس کام کے اندر خود بھی آگے بڑھیں، اور ایک تو ایسی مسجد کو کہ خود کفیل، پوری کی پوری آپ مسجد بھی بنائیں، مسجد کے معاملات بھی آپ خود چلائیں۔ ہم اپنے گھروں کے بھی تو اتنے اتنے معاملات چلاتے ہیں، اور کئی ماشاءاللہ ایسے ہیں کہ ایک مسجد کے آپ بارہ بارہ مسجدوں کے معاملات چلا سکتے ہیں۔ تو آپ بھی آگے بڑھیے، دعوت اسلامی کا ایک شعبہ خدام المساجد ہے، اس کے ساتھ تعاون کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کے گھر بنائیں، مسجدیں بنائیں، اور انہیں آباد کرنے میں بھی آپ معاون بنیں۔ مزید کچھ آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام، سورۃ توبہ میں چونکہ برات کا اظہار کر دیا گیا، یعنی اب کفار سے اور یہ وہ ہر طرح کی بیزاری ہے، اور اسلام اور ایمان والوں کو جو ایمان کے تقاضے ہیں وہ بھی بتا دیے گئے۔ اور ایک آیت مبارکہ آگے جس کو محبت الہی، محبت رسول کے حوالے سے جو سب سے بیسک کہنے کے آیت مبارکہ ہے، اللہ نے اس میں کئی رشتوں کا تذکرہ فرمایا۔ آئیے وہ رشتے کون سے اللہ نے بیان فرمائے، کن لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، وہ بھی اسی پارے دسویں پارے میں اور سورۃ التوبہ میں ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارۃ تخشون کسادہا و مساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتى یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہاری کمائی کے مال، اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے پسندیدہ مکان، یہ سب چیزوں کو ذکر کیا، فرمایا یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، نافرمان لوگوں کو۔ ناظرین کرام، ذرا غور کیجئے، آدمی کو عزیز رشتے کون سے ہیں؟ وہ اپنے آبا و اجداد، اپنے بیٹے، بھائی، بیویاں، رشتے دار، اور وہ مال جس کو کمایا ہوتا ہے، بڑا پسند کا مال ہوتا ہے، وہ آدمی خود جسے کماتا ہے، وہ تجارت جس کے خسارے کا خوف آدمی کو ہوتا ہے، کوئی نقصان نہ ہو جائے، دکان جل نہ جائے، لگا لگایا یہ کاروبار کہیں ختم نہ ہو جائے، اور وہ عالی شان مکان جسے آدمی بڑا پسند کرتا ہے ہمارے اپنے مکان کو، تو یہ ساری چیزیں فطرتاً آدمی کو پسند ہے۔ فرمایا اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہے، تو پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو، پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ تو اللہ پاک نے ہمیں یہ بتا دیا کہ ان ساری چیزوں سے بڑھ کر جو محبت ہو دل میں، وہ اللہ کی محبت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ اور اللہ سے محبت بھی حقیقتاً وہی کرے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، کہ حضور سے محبت چھوڑو، میں ڈائریکٹ اللہ سے محبت کروں گا، تو وہ بھی اللہ سے محبت گویا کہ اس نے نہیں کی، اور نہ وہ محبت قابل قبول ہے۔ اصل حضور سے محبت، کیونکہ حضور سے محبت ہوگی تو وہ محبت ہی ہمیں اللہ کی محبت کی طرف لے جانے والی۔ اس لیے قرآن کے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو فرمایا میری اتباع میں آ جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں تین باتیں پائی جائیں گی اسے ایمان کی لذت نصیب ہو جائے گی، حلاوت ایمانی اسے نصیب ہو جائے گی۔ اس میں سے پہلی بات کہا اللہ اور اس کے رسول سے محبت، بقیہ تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو، اور پھر دوسری بات اللہ کے لیے ہی کسی سے محبت ہو، اگر کہیں محبت بھی ہے تو وہ اللہ کے لیے ہو۔ یہ اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھنا، اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھنا، یہ بھی ایک درجہ ہے اور ایمان کے کامل ہونے کی اس کو نشانی اور علامت فرمایا گیا۔ تیسری فرمایا گیا کفر کی طرف لوٹنا اسے اتنا ناپسند ہو جیسے اپنے آپ کو آگ میں ڈالے جانے کا خطرہ اور ناپسند ہوتا ہے، اسی طرح اسے کفر بھی اتنا ناپسند ہو۔ تو یہ جس کے اندر تین باتیں جمع ہو جائیں اللہ اسے ایمان کی لذت عطا فرما دیتا ہے۔ محبت رسول کا انداز صحابہ کا اگر پڑھا جائے دیکھا جائے، اللہ اکبر، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ متى الساعة، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے لیے تم نے تیاری کیا کی؟ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کثرت سے کوئی روزے نہیں ہیں، نمازیں نہیں ہیں، یعنی نفل طور پر یہ کام نہیں ہے، لیکن ایک کام ہے، انی احب اللہ و رسولہ، میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت رکھتا ہو، جس سے محبت رکھتا ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی حقیقی طور پر محبت رسول کی وہ دولت عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتباع، آپ کی مبارک سیرت پر ہم سب عمل پیرا ہو جائے، جو حضور علیہ السلام نے حکم دیا ہے اس پر ہم عمل کریں، جس سے آپ نے منع کیا ہے اس سے ہم رک جائیں۔ تو یہ محبت کا گویا کسے کہیں گے کہ صحیح معنوں میں اس نے تقاضا پورا کیا ہے۔ مزید کچھ آگے بڑھتے ہیں، یہی وہ دسواں پارہ ہے جس میں اللہ پاک نے زکوٰۃ ادا کرنے کے حوالے سے، اور بالخصوص وہ جو سونا چاندی جمع کرتے مگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے عذاب کو بیان کیا، اور زکوٰۃ کے مصارف بھی اسی پارے میں اللہ نے بیان فرمائے۔ تو آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے والذین یکنزون الذهب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیں، انہیں بتائیں کہ دردناک عذاب ہے۔ تو یاد رکھیں جن کے پاس اتنا زیور، اتنا سونا یا چاندی، یا وہ مال ہے کہ جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے اور وہ پھر بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کو نہیں کرتے، تو ان کے لیے سخت ترین وعیدیں اور عذاب یہ خود قرآن بیان فرما رہا ہے۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بہا جباہم و جنوبہم و ظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ارشاد فرمایا جس دن وہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، یعنی ان کے اسی مال کو گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں، ان کے پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا یہ وہ مال جسے تم اپنے لیے جمع کرتے تھے، اب چکھو اس کا عذاب جو کچھ تم جمع کرتے تھے، جو کچھ تم جمع کرتے تھے۔ الامان الحفیظ، اللہ نے مال دیا ہے تو ناظرین اکرام خوش دلی کے ساتھ جتنی اس کی زکوٰۃ بنتی ہے اللہ کی راہ میں اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ ایک روایت میں بیان فرمایا گیا جو شخص سونے چاندی کا مالک اور اس کا حق ادا نہ کرے تو جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کے لیے آگ کے جو ہے وہ ٹکڑے یہ بنائے جائیں گے، یہی سونا چاندی جو اس کا مال ہوگا، اور پھر کیا کیا جائے گا؟ اللہ اکبر، کہا کہ اس کی کروٹ، پیشانی اور اس کی پیٹ کو داغا جائے گا، یہاں تک کہ جب پھر یعنی ٹھنڈے ہونے پر آئے، اب تکلیف کچھ کم گویا کہ، تو اب پھر دوبارہ یہی معاملہ ہوگا، ان کو پہلے تپایا جائے گا مال کو، اور پھر اس کی کروٹوں کو اور اس کی پیٹ کو یہ داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ معاملہ جس کی مقدار 50,000 برس ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے، اور اس کو اس وقت قیامت کے دن یہ تکلیف میں رکھا جائے گا۔ روایت میں فرمایا گیا جیسے اونٹ ہیں ان کی بھی تو زکاتوں کے جانوروں کے بھی خاص احکامات ہیں، جن میں اونٹ بھی ہیں بکریاں بھی ہیں، یہ خاص جن کے پاس وہ مال ہو اور اس کی زکات ادا نہ کریں تو قیامت کے دن ان جانوروں کو فربا موٹا کر دیا جائے گا، اور پھر یہ آدمی لٹایا جائے گا اور یہ جانور اسے روندیں گے، یہ پہچانے گا کہ یہ وہ جانور ہے جس کو میں دنیا کے اندر پالا کرتا تھا، جانوروں سے بھی تو انسیت محبت ہو جاتی ہے، مگر اس دن یہی جانور اسے اس طرح عذاب دیں گے۔ اور زکوٰۃ نہ دینے کا دنیاوی ایک نقصان یہ ہے کہ آدمی کا مال تلف ہوتا ہے، مال ضائع ہوتا ہے۔ حدیث میں ارشاد فرمایا خشکی اور تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے تلف ہوتا ہے، تو لہذا اپنے مالوں کی زکوٰۃ دے کر یہ مال محفوظ کر لیں، اور اللہ نے جو فرض کیا ہے معاملہ زکوٰۃ کا ہم اس کو بھی خوش دلی کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ کی راہ میں ویسے ہی خرچ کرتے رہنا چاہیے، اور کئی ایسی خواتین ہیں جو سمجھتی ہیں کہ یہ زیورات ہم پہنتی ہیں، ہم پہننے والے زیورات پہ زکوٰۃ نہیں، ایسا نہیں ہے، اگر وہ بھی نصاب کے بارے میں پورا اترتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین آئیں اور انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم پسند کرتی ہو کہ تمہارے یہ کنگن آگ کے بن جائیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اور پھر وہی کنگن اللہ کی راہ میں انہوں نے صدقہ کر دیے، اللہ کی راہ میں دے دیے۔ مزید کچھ آگے بڑھتے ہیں اسی پارے کے اندر، محترم ناظرین کرام، خاص وہ غار کا بھی تذکرہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے اور آپ وہ کچھ راتیں آپ نے غار کے اندر گزاری ہیں، قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ثانی اثنینی اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جبکہ یہ دو میں سے دوسرے تھے، جب دونوں غار میں تھے اور جب یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے ان پر سکینہ نازل فرمایا، انہیں سکون اطمینان عطا فرمایا۔ اور یہ خاص وہ غار کی راتیں ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، غار ثور پر جاتے ہوئے اپنے کندھوں پہ بھی بٹھایا، غار کے باہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ ٹھہرنے کا عرض کیا اور خود غار میں گئے، غار کی صفائی بھی کی، یہاں تک کہ آپ نے کس قدر یہ اپنے عشق کا گویا کہ اظہار بھی کیا ہے کہ سانپ ڈستا رہا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے انگوٹھے کو وہاں سے نہیں، پاؤں کے انگوٹھے کو ہٹاتے، اور حضور علیہ السلام کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے، اور اس تکلیف کو بھی آپ برداشت کرتے رہے، یعنی گویا کہ اپنی جان کی قربانی بھی آپ نے دے دی۔ یہ پورا غار اور ہجرت کا جو واقعہ ہے یہ اتنا وہ عظیم واقعہ ہے کہ جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر طرح کی جانی مالی قربانی دے دی، دشمن جان لینے پر ہیں لیکن آپ کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں، اور پھر حضور علیہ السلام سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جب خوف لگتا ہے دشمن آگے سے نہ آ رہا ہو تو میں آگے ہو جاتا ہوں، دائیں سے تو میں دائیں، کبھی بائیں کبھی پیچھے، سبحان اللہ۔ یہی وجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی یہ تمنا کرتے تھے کہ میری ساری نیکیاں وہ ابوبکر لے لیں، وہ ایک نیکی خاص جو خدمت والی غار کی تھی وہ مجھے عطا ہو جائے، یعنی وہ ایک ہی نیکی ایسی ان کے پاس ہے گویا کہ، اور بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت سی نیکیاں ہیں لیکن وہ ایک نیکی کہ گویا کہ عمر کی ساری نیکیوں پر غالب ہے، سبحان اللہ۔ اور صحابہ اس نیکی کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ یہاں حضور علیہ السلام کا ثانی یعنی دوسرے نمبر پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا، تو قربان جائے اللہ نے یہ کیسی شان آپ کو عطا فرمائی ہے کہ ادھر ہیں تو سات ثانی یعنی دوسرے نمبر پر یہ ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لے گئے اور بوجہ علالت آپ مسجد میں نماز کے لیے جب نہیں تشریف لا رہے تھے تو فرمایا ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائے، اور ابو بکر کے علاوہ کسی پر یہ مسلمان اور اللہ راضی نہیں ہوں گے، تو وہاں بھی دوسرا نمبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے اور مزار شریف میں چلے گئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں اور اسی حجرہ مبارکہ کے اندر تدفین مل گئی، دفن ہونا نصیب ہو گئے، تو وہاں بھی آپ دوسرے نمبر پر ہیں اور گویا کہ وہ ثانی کے مصداق بنے۔ اور قیامت کے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اٹھوں گا اس حال میں، ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا، یوں قیامت کے دن ہمیں اٹھایا جائے گا، یعنی غار میں بھی ساتھ ہیں، مزار میں بھی ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ، بالخصوص سیدنا صدیق اکبر، خلیفہ اول بلا فصل، مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی اللہ پاک ہمیں خصوصی عقیدتیں اور محبتیں نصیب فرمائے۔ مزید کچھ آگے بڑھتے ہیں، اس بارے میں اللہ پاک نے مصارف زکوٰۃ بھی بیان فرمائے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ بے شک صدقے فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، اور بھی جو کیٹیگری بیان کی، مقروض، گردنیں آزاد کروانا، اور فی سبیل اللہ، یعنی جو مسافر ہیں اور فی سبیل اللہ ہیں، یہ مختلف وہ افراد بیان کیے گئے جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس مال ہو لیکن اتنا نہ ہو کہ وہ نصاب تک پہنچے، یہ فقیر کہلاتا ہے، جسے شریف فقیر کہا جاتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو زکوٰۃ مانگ نہیں سکتا، لیکن اگر کوئی اسے دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے اور یہ لے بھی سکتا ہے، مگر سوال کرنا، مانگنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے مسکین، جس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا نہیں ہے، تو یہ وہ شخص ہے جس کے لیے مانگنے کی بھی اجازت دی گئی ہے کہ وہ سوال بھی کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں محترم ناظرین کرام، زکوٰۃ کے مصارف بڑے خاص ہیں، ہم اپنی مرضی سے ایسا نہیں کہ جیسے مرضی ہم خرچ کر دیں اور کہیں زکوٰۃ بھی ہماری ادا ہو جائے۔ اب کوئی پیسہ لائے مسجد میں خرچ کر دیں اور بولے زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے، پیسہ لائے اور مدرسے کی تعمیر کرا دے، ڈائریکٹ تعمیر میں لگا دے اور بولے زکوٰۃ بھی ہماری ادا ہو جائے، پیسہ لائے اور کہیں ہاسپٹل کی بلڈنگ بنا دے، زکوٰۃ بھی ہماری ادا ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اس کے لیے علماء کرام، مفتین کرام سے وہ مسئلہ پوچھنا ہوگا کہ کس انداز سے ہم یہ پیسہ یہاں خرچ کریں کہ ہماری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے اور یہ کام بھی ہو جائے۔ کئی لوگ اپنی من مرضی سے زکوٰۃ اس طرح ادا کرتے ہیں کہ وہ کام تو ہو جاتا ہے، زکوٰۃ ان کی ادا نہیں ہوتی، چاہے کسی کی شادیاں کروائیں، چاہے کسی کو مکان دلائیں، اس میں کئی اس طرح کی پچیدگیاں آتی ہیں۔ لہذا جب بھی آپ زکوٰۃ دے رہے ہوں تو بالخصوص زکوٰۃ کی ادائیگی بھی بڑی توجہ کے ساتھ اور وہ احکام سیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، پھر ہم اپنے مال کی وہ زکوٰۃ ادا کریں تاکہ یہ زکوٰۃ ہماری رائے گاہ نہ جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ تو فریضہ ہے، یہ بھی دیجیے، اور نفلی طور پر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں تاکہ سخاوت کے وہ درجے پا سکیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
حرم زام میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔